اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواں حل سماعت فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ سلسلہ دروس ازواج النبی المصطفی امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں کچھ دروس الحمدللہ گزر چکے ہیں، جن میں ہم نے مجموعی طور پر فضیلت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی، اور آج الحمدللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ضمن میں ہم نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح معنوں میں جسے خاتون اول کا اعزاز حاصل ہے، آج تو ہر صاحب اقتدار کی بھی صاحب خاتون اول کہلاتی ہے، آج ہر بڑا لیڈر بھی اپنے آپ کو قائد یا قائد اعظم کہلاتا ہے، مگر نہ حقیقتاً اگر نظر ڈالی جائے بغیر کسی اسدیت کے، تو خاتون اول کا لقب جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی زیب دیتا ہے، اور اسی طرح قائد اول، قائد اعظم کا خطاب جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ آپ جیسا قائد کائنات نے نہیں دیکھا، دنیا میں بڑے قائد پیدا ہوئے، کوئی سیاسی انقلاب کا ذریعہ بنے، کوئی معاشی انقلاب کا ذریعہ بنے، لیکن یہ صرف آمنہ جلال کی شان ہے کہ جس نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ عقیدے میں بھی انقلاب، اعمال میں بھی انقلاب، اشکال میں بھی انقلاب، اخلاق میں بھی انقلاب، یعنی اللہ کے پیغمبر نے ضلال مبین میں گھری ہوئی قوم کو نکال کے آسمان کے ستاروں سے زیادہ روشن بنا دیا، تو ایسی قیادت نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکا ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خاتون اول کا جو اعزاز ہے، خاتون اول کہلانے کی جو مستحق ہے، یعنی اہل اسلام کے نزدیک، اہل کفر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، وہ جس کو چاہیں اعزاز دیں، وہ جس کو چاہیں ٹائٹل دیں، وہ جس کو چاہیں نوازیں، ہم نے تو بحیثیت ایک مسلمان کے بات کرنی ہے کہ اللہ نے جو مقام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا ہے کہ وہ اول مسلمۃ، سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، اور محسن اسلام، اور محسن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیم تسلیم صحیحا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں دنیا میں گزری ہیں، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و ذکا عطا فرمایا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی پہچان عطا فرمائی، تو ان میں ایک بی بی آسیہ ہے، بی بی آسیہ یعنی زوج فرعون، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، کہ جب انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ تو دودھ پینے والے بچے تھے، ایک صندوق میں بند ہیں، وہ صندوق دریا کی لہروں سے، موجوں سے، اس کے بعد وہ فرعون کے گھر کی طرف جو ندی نالے جاتے ہیں ان کے ذریعے اس حوض میں پہنچی ہے جو ان کے محل کے اندر ہے، اور جب صندوق کھولی جاتی ہے تو بی بی دیکھ کے کہتے ہیں قرۃ عین لی ولد، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اس شیر خیر کی، اس دودھ پینے کی عمر میں ایک نظر ڈال کے پہچان لینا کہ اس کو کوئی نہ کوئی عظمت والا بندہ ہے، تو یہ پہچان جو تھی، یہ ان کا عرفان جو بولا بی بی آسیہ کا، کہ انہوں نے ایسے حالات میں سے اندازہ لگا لیا کہ کیا اس صندوق میں اس بچے نے آنا تھا، اور پھر اس صندوق نے ہمارے گھر میں ہی آنا تھا، اس صندوق کو ہمارے ہی لوگوں نے پکڑنا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، کیونکہ اللہ جنہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے سرفراز فرماتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کو خصائص و صفات سے بھی متصف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح بی بی آسیہ نے ایک ہی نظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا، اسی طرح بی بی خدیجہ کا بھی کمال ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی نبوت آئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن حضور کی صفتیں سن کر، حضور کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سن کر، حضور کا جمال دیکھ کر، حضور کی کمالات خلقی دیکھ کر، سیدہ خدیجہ نے پہچان لیا کہ یہ خاص کوئی اونچے مقام کی ذات ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی مقام پہ سرفراز کرنا. تو اس لیے بی بی خدیجہ نے خود خواہش، ورنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی، سرزمین مکہ کی بہت بڑی صاحب مال تھی، اور قریش کے اصل میں تھی. یعنی سیدہ خدیجہ کا نسب نامہ جو ہے، سیدہ خدیجہ بنت خویلد، اس کا نسب نامہ جو ہے قصی ابن کلاب ابن مرہ جا کر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب، تو قصی میں جا کے بھی جی سیدہ خدیجہ حضور کے نسب میں مل جاتا، اس کا نسب بھی اسی کو صحیح بھی آتا ہے. اور ان کا والد کا نام جو تھا وہ خویلد بن خویلد بن الاسد تھا ابن عبد العزا ابن قصی ابن کلاب، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ، دادی کا نام جو ہے ان کی زاہدہ ہے. تو یہ اعلی نسل سے ہیں، اعلی نسب سے ہیں، اور قریش کے اس اصل شاخ سے ہیں، قریش کے اس اصل لڑی سے ہیں جہاں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مل جاتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اعتبار قریش کے، بے اعتبار مال و تجارت کے، حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مال لے کر شام جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور اس میں بی بی خدیجہ نے حصے مقرر کر رکھے تھے کہ بھی میرا مال ہوگا، میرا پیسہ ہوگا، تمہارا کام ہوگا، اور جو اس میں نفع ہوگا اس کو ہم برابر میں تقسیم کریں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں سفارشیں کرا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضمانتیں دے کر، کیوں پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا، ضمانتیں دینے کے بعد پیسہ لیتے تھے. لیکن یہاں بات الٹی ہو رہی ہے کہ سیدہ خدیجہ خود پیغام بھیجتی ہیں اور خود ایسے حالات و اسباب پیدا کرتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا مال لے کے تجارت کے لیے جائیں، خود پیغام دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے کہا، اپنے چچا سے کہا کہ اس طرح ابھی بھی خدیجہ کا پیغام پہنچا ہے، تو ابھی طالب نے کہا کہ بیٹے یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں، ضمانتیں دیتے ہیں، سفارشی دے جاتے ہیں، اور آپ کو خود بھی دی جا رہی ہے، لے لو، اچھی بات، آپ بھی تجارت کریں، آپ کیوں نہیں تجارت کریں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو مال دیا، اور آج بھی آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں جن میں ان واقعات کی تفصیل ہے، اور بی بی خدیجہ پہلے سے کہہ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت کو دنیا مانتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو اس میں کامیابی دی تو میں جتنا حصہ لوگوں کو دیتی ہوں اس سے بھی آپ کو زیادہ دوں گی، لیکن میری تمنا ہے کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، بی بی خدیجہ سیدہ خدیجہ کا غلام ہے، پرانا خاندانی غلام ہے میسرہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا، تاکہ سامان اٹھانا اور سامان رکھنا اور بیچنا، اور آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اور آپ کو وہاں کے تاجروں کا، دکانداروں کا مقام کہاں ہے، کہاں بیچنا ہے، مال کہاں پہنچانا ہے، تو میسرہ آپ کی خدمت میں بھی رہے گا. ہاں ایک طویل سفر، کیونکہ مکہ مکرمہ سے شام جو ہے ایک مہینے کا سفر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی، گاڑیاں نہیں جاتی تھی، کوئی ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے، اردو کے سفر ہوتے تھے، اور ایک مہینے تک اور قافلے چلتے تھے. اگر آدمی خدا نہ کرے قافلے سے بھٹک گیا تو ویسے ہی بھی ختم ہو جائے گا، تو ذریعہ نہیں اس کے زندہ رہنے کا. تو میسرا بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے مال تجارت بھی لیا ہے، تو میسرا کو بھی خدیجہ کہتی ہے کہ دیکھو میسرا، میں تمہیں آپ کے ساتھ پتا ہے کیوں بھیج رہی ہوں؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس لیے بھیج رہی ہوں کہ تم نے حضور کے ہر ہر قدم پہ نظر رکھنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات پہ نظر رکھنی، آپ کے عادات، آپ کا انداز گفتگو، غیروں کے ساتھ معاملات، اور کوئی نئی چیز آئے تو اس کے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے اور مجھے واپس آ کے بتانا ہے. تو بی بی خدیجہ کا یہ اہتمام بتلاتا ہے کہ وہ اس نور نبوت کو پہچان چکی تھی جو جبین محمد مصطفیٰ میں تھا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا حسیرا. وہ عظمت رسول کے بارے میں اس کی اپنی احساس تھا، وہ جاگ چکا تھا، اس کا وجدان جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ آزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو آپ تجارت کے لیے تشریف لائے، آپ شام میں پہنچے. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی، لیکن آپ نے اس سفر میں یہ بھی کوشش کی کہ بعض چیزیں مکے سے خرید کر کے لے جائیں اور شام میں بیچ دیں، اور بعض چیزیں جو تھیں وہ شام سے خرید کر کے لے آئے جو مکے میں بیچی گئیں، تو منافع جو تھا وہ دگنا ہو گیا. یعنی اور جتنے لوگ تھے وہ اتنا منافع حاصل نہیں کر سکتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. اور اس کے بعد بیسرا کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، راستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو دور ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے سائے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. اس علاقے کا جو راہب تھا، یعنی جو عیسائیوں کے پادری تھے وہ راہب کہلاتے تھے، احبار کہلاتے تھے، رحمان کہلاتے تھے. تو میں ذرا کہتے ہیں کہ وہ راہب میرے پاس ہے اور کہنے لگا کہ من انتا، کون ہو؟ میں نے کہا میں غلام ہوں. کس کے غلام ہو؟ میں نے کہا سیدہ خدیجہ کا غلام ہوں. کہنے لگے اس درخت کے نیچے کون سویا ہے؟ تو میں نے کہا تھا محمد بن عبداللہ، یہ ان کا نام محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سرا بات یہ ہے کہ واللہ لا یجلس ولا ینام تحت ہذہ الشجرۃ الا نبی، ہم نے یہ دیکھا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، اس درخت کے سائے میں آگے کوئی نہیں بیٹھتا مگر جو نبی ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی نبی ہے، معلوم ہوتا ہے. ہمیں تو پتا نہیں ہے، آپ نے تو کوئی اعلان نبوت نہیں کیا. ان کا نہ کریں، لیکن ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں، ہماری کتابوں کی علامات یہ کہتی ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کامیاب سفر سے واپس لوٹے، اور میسرہ نے ایک ایک پل کی بی بی خدیجہ کو رپورٹ دی، حضور کی صداقت کی، حضور کی دیانت کی، حضور کی امانت کی، انداز تجارت کی، انداز اخلاق کی. تو بی بی خدیجہ کے دل کو اور یقین ہو گیا کہ ان ھذا لہ شأن، کہ اس کے لیے لازمن کوئی مقام عظمت ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے الاستیاب والے نے، اسی طرح الاسابہ والے نے، اسی طرح اور بھی کتابوں نے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ انبیاء کی محبت، انبیاء کی عظمت، انبیاء کی شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، ذرا آدمی کو تفکر ہو، تدبر ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ بی بی بنت مدین نے، بنت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تھا، حالانکہ وہ بی بی تو نہیں جانتی تھی کہ کون آدمی ہے، لیکن اپنے ابا سے کہا تھا کہ اس آدمی کو اگر اپنے پاس رکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، یہ قوی بھی ہے، یہ امین بھی ہے. تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی امانت کو پہچانا. تو اسی طرح خدیجہ نے بھی امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سارے واقعات بی بی خدیجہ جا کے برقعہ ابن نوفل کو بھی سناتی تھی. برقعہ ابن نوفل جو ہے رشتے دار ہے بی بی خدیجہ. اسی لیے ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے نکاح کے لیے برکت ابن برقع ابن نوفل کے ساتھ ارادہ تھا کہ انہی کے ساتھ نکاح ہو جائے آپ کا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا. اس کے بعد بھی سیدہ خدیجہ نے نکاح کیا عقیق سے. آپ کے پہلے شوہر کا نام عقیق تھا اور آپ کے دوسرے شوہر کا نام جو ہے ابو حالہ تھا، ابو حالہ مالک ابن نباش، کیونکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے پہلے آپ کے دو شوہر ہیں اور ان دونوں شوہروں سے اولاد ہے، ایک سے بیٹی ہے ہند اور ایک سے بیٹا ہے ابو حالہ، تو یہ ان کی کنیت تھی. تو اس لیے برقعہ ابن نوفل سے رشتے داری رکھی لیکن نکاح نہ ہو سکا، اللہ کو یہی منظور تھا. تو بی بی خدیجہ جب بھی حضور کے بارے میں کوئی بات سنتی تو برقعہ کو بتا دیتی کہ آج مجھے میسرہ نے یہ کہا ہے، میسرہ نے یہ کہا ہے اور میسرہ نے یہ کہا ہے. تو برقعہ ابن نوفل بھی غور کرتے اور وہ کہتے خدیجہ ہو سکتا ہے کہ انہ نبی ہذہ الامہ، ہو سکتا ہے کہ اس امت کا ہونے والا نبی جو ہے وہ یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. اسی طرح بات کتابوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور جس قافلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو اس وقت سیدہ خدیجہ اپنے مکان کے چھت پہ کھڑی تھی، تو بڑے غور سے اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں، اور کیا دیکھتی ہے کہ محمد مصطفیٰ جو آ رہے ہیں، باقی سارے آدمی تو دھوپ میں چل رہے ہیں لیکن حضور پہ ایک خاص سایہ، آپ ایک سائے میں آ رہے ہیں. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 50 آدمیوں کا قافلہ ہے لیکن 49 آدمی جو ہے وہ تو دھوپ میں نظر آتے ہیں، لیکن ایک ذات جو ہے ان پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خصوصی سایہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. تو اسی طرح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی آپ اندازہ کریں ان کی فراست کا، ان کے عقل کا، ان کی فہم کا، ان کی دیانت کا اور ان کی امانت کا، کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ کیا اور آپ نے جیسے تجارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا، شادی کے لیے بھی بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا، اور پیغام لانے والی کون ہے؟ نفیسہ بنت بنیہ، اس بی بی کا نام تھا نفیسہ بنت بنیہ. یہ بھی ایک بڑی معروف عورت تھی اور اس کو بات کہنے کا طریقہ آتا تھا، اللہ نے بولنے کا سخت طریقہ دیا، جیسے مردوں میں ہوتے ہیں عورتوں میں ہوتے ہیں، بعض کو بولنے کا طریقہ اللہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایک مشکل سے مشکل بات کو بھی بڑے آسان انداز میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرمائے کہ وہ بولیں گے تو فتنے پیدا ہوں گے، وہ بولیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے. اس لیے بی بی نفیسہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا رغبت فی النکاح، کیا آپ کو شادی کی خواہش نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی کس کو خواہش نہیں ہوتی، سب کو خواہش ہوتی ہے، میں تو جوان آدمی ہوں، آپ کی عمر مبارک 25 سال، میری بھی خواہش ہے لیکن نہیں سہندی میرا مال، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میں کیسے شادی کا فکر کروں؟ اس کے لیے کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے، وہ رہنے کے لیے جگہ ہو، خرچے کے لیے پیسہ ہو، تو میں کیسے شادی کی سوچ سکتا ہوں؟ تو نفیسہ نے بڑے طریقے سے کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار عورت بھی ہو، ذات اماد ان وزاد حسب ان وزاد نصب ان، اور نصب کے اعتبار سے بھی بلند ہو، حسب کے اعتبار سے بھی بلند ہو، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بلند ہو، اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نفیسہ کیسی باتیں کرتی ہیں، من الذی یرغب، کون ایسی عورت ہو سکتی ہے جو صاحب مال بھی ہو لیکن ایک فقیر کے ساتھ نکاح کرنے میں خواہش مند ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، خدیجہ، خدیجہ کے ساتھ آپ نکاح کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو نفیسہ، خدیجہ میرے ساتھ نکاح کریں گے؟ وہ تو اغنا اغنا امراۃ فی قریش، وہ تو قریش کی سب سے بڑی غنی عورت ہے، اور اس کے لیے تو بڑے بڑے پیغام جا رہے ہیں لیکن اسے ٹھکرا دیے. تو نفیسہ مسکرائی, اس نے کہا یا محمد ارسلنی خدیجہ, مجھے تو خود خدیجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, بس آپ منظوری تو تھے, آپ راضی ہو جائیں, خدیجہ کا پیغام لے کے تو میں آئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بات نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے چچا سے نہ پوچھوں, کیونکہ چچا کا مقام جو ہے والد کا مقام ہوتا ہے, الام سلم لابی جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد کا لوگ دیکھا نہیں, کیونکہ حضور کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے, اور اس کے بعد پھر آپ کی کفالت جو ہے وہ عبد المطلب کے پاس آئی, اور عبد المطلب کی کفالت کے بعد جو ہے ابو طالب آپ کے چچا کی کفالت میں آئے. اس دور میں ابھی طالب کا زمانہ تھا, تو حضور نے فرمایا کہ نفیسہ جب تک میں اپنے چاچا ابھی طالب کی اجازت نہ لے لوں اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابھی طالب سے کہا کہ ہاں کر آیا آدمی, اسی طرح نفیسہ آئی تھی, اس نے کہا کہ یا محمد اگر خدیجہ رغبان ہے, اگر خدیجہ جیسی عورت تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس سے بڑی خیر کیا ہوگی, اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی, اور خیر آج ہی ہوں بھلائی کے کام میں دیر نہیں کرتے, چلو ہم چلتے ہیں, ابھی چلتے ہیں. تو آپ کے نکاح کے لیے جانے والوں میں ایک ابھی طالب ہے اور دوسرے آپ سیدنا حمزہ ہے, کیونکہ وہ حمزہ ابن عبد المطلب ہو, یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا, تو حضرت حمزہ اور ابھی طالب آئے, اور انہوں نے آ کے والیان سیدہ خدیجہ سے اور سیدہ خدیجہ سے بات کی, تو خدیجہ نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں. تو تاریخ مقرر ہوئی اور نکاح کا پیغام ہوا, اور نکاح کا خطبہ پڑھنے والا جو ہے وہ ابھی طالب حضور کا چچا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ باوجود مشرق ہونے, باوجود بت پرست ہونے کے, لیکن ان کے ہاں بھی جیسے حج بھی تھا, عمرہ بھی تھا, نکاح بھی تھا, اور نکاح کے لیے بھی وہی شرائط تھے کہ باقاعدہ خطبہ ہو, باقاعدہ گواہ ہوں, باقاعدہ حق الباہر ہو. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ اسلام میں آئے, اگر میاں بیوی مسلمان ہو گئے تو حضور نے اسی نکاح کو برقرار رکھا کہ وہ نکاح بھی تو اسی طریقے سے ہوا ہے جو ہمارے یہاں. تو ابھی طالب بھی تیار ہوئے اور سیدنا حمزہ بھی تیار ہوئے, اور بیوی خدیجہ کو بھی کہہ دیا گیا, تو بیوی خدیجہ کی جانب سے ان کے چچا جو ہیں عمر ابن الاسود جو ہے وہ ان کے چچا تھے, وہ آئے, اور ورقت ابن نوفل آئے جو کہ یہ رشتے دار. تو ابھی طالب نے کھڑے ہو گئے جب خطبہ پڑھا, تو وہ خطبہ جو ہے ایک عظیم خطبہ ہے, ایک تاریخی خطبہ ہے, اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں, اس کے اندر جو جملے ہیں, اس کے اندر جو معانی کے دریا بہ رہے ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی طالب کے پاس کتنی بلاغت تھی اور فصاحت تھی. حتیٰ کہ اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ حاضرین, آج اگر مکہ مکرمہ کے نوجوان عموماً اور قریش کے نوجوان خصوصاً ملا کے وزن کیا جائے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے, تو حضور کے وزن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ عقل میں کر سکتا ہے, نہ جمال میں کر سکتا ہے, نہ کمال میں کر سکتا ہے, نہ صداقت میں کر سکتا ہے, نہ زہد میں کر سکتا ہے, نہ ورع میں کر سکتا ہے, نہ تقوی میں کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ رَغِبَ فِي خَدِيجَةَ, اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی رغبت ہے خدیجہ سے نکاح کرنے میں. وَهِيَ رَاغِبَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ, اور بیوی خدیجہ جو ہے وہ بھی راغب ہے, ان کی بھی خواہش ہے. تو اس طرح نکاح پڑھا گیا, اور آگے جا کے دو روایات, بعض روایات میں ہے کہ 20 اونٹ جو تھے نا نوجوان اونٹ, یعنی بچے نہیں بلکہ پورے کامل اپنی عمر کو پہنچنے والے 20 اونٹ جو تھے وہ حق الباہر مقرر کی گئی, اور بعض روایات میں ہے کہ 500 درہم جو تھا وہ حق الباہر معین ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں 20 اونٹوں کی قیمت 500 درہم بنتی ہو, تو لہذا بعض لوگوں نے اس قیمت کو ذکر کر لیا اور بعض لوگوں نے اونٹوں کو ذکر کر لیا. اور اسی طرح کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آج میری خوشی کا زمانہ ہے کہ آج میرا نکاح ہوا ہے محمد الرسول اللہ سے, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ حق المہر میں جتنے اونٹ ہیں یہ سب ذبح کر کے کھلا دیے جائیں لوگ, تاکہ یہ ایک قسم کی خوشی کی طرف سے ہمارے لیے ہو جائے کہ تمام لوگوں میں وہ تقسیم ہو جائے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 500 درہم حق المہر مقرر ہوئی, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب جو ہے وہ ازواج النبی میں شامل ہوئی, امہات المومنین میں شامل ہوئی, اور سب سے پہلی بیوی, سب سے پہلی مسلمہ, سب سے پہلی محسنہ, اور صرف محسنہ محمد مصطفیٰ علی محسنہ اسلام, محسنہ دین اسلام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین بی بی خدیجہ کے گھر میں ہے. بی بی خدیجہ کا گھر جو ہے نا مکے میں تھا. بی بی خدیجہ کا گھر جو ہے یہ آپ یوں اندازہ کریں کہ جب آپ لوگ مروہ سے نکلیں گے چھتی ہوئی بازار کی طرف آپ جب جاتے ہیں تو 100 قدم جانے کے بعد جب آپ دائیں ہاتھ میں مڑیں گے تو یہاں بیٹھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر. اور یہ گھر پورے مکے میں عظمت والا گھر تھا کہ جس میں زندگی گزاری محمد مصطفیٰ نے, اور جس میں حضور کی ساری اولاد پیدا ہوئی, آپ کے بیٹے پیدا ہوئے, آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس گھر کو اللہ نے ایک بہت بڑا شرف دیا تھا. اچھا, اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں یہی وہ گھر ہے جس کے حکیم ابن ابی طالب نے, یعنی ابی طالب کے بیٹے حضرت علی کے بھائی ہیں ابھی, تو انہوں نے وہ گھر جو ہے خرید لیا تھا. اچھا, اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ دور چلتا رہا, پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب آیا تو انہوں نے پھر اس گھر کو خریدا, اور خریدنے کے بعد وہاں ایک مسجد بنا دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو خریدا اور ایک مسجد بنا دی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ یادگار رہے. لیکن بہرحال اب وہ گھر جو ہے تقریباً حرم جدید جب ہوا ہے تو اب وہ گھر جو ہے سارا تقریباً حرم شریف کے حدود کے اندر آ چکا ہے اور داخل ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ گھر جو ہے بڑا مشہور گھر تھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور کیسے نہ ہو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً نے اتنا زندگی گزاری ہو اور اتنا وقت گزارا ہو, اس کو کیسے عظمت لانی دے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ حزیناً, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے لیکن بڑے غمگین. تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ لماذا یا رسول, حضور آپ غمگین کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا آج میں نے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں مکے میں, آج میں نے بڑے محتاج قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کھانے کے محتاج ہیں, جو کپڑے کے محتاج ہیں, جن کے اوپر کپڑا نہیں ہے, جو کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو ان کی اس حالت زار کو دیکھنے کے بعد میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا. بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ, اب غم نہ کریں. اور کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ نے اپنا ایک بندہ پیغام کے لیے بھیجا سیدنا ابی بکر صدیق کی خدمت میں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی تشریف لے آئے, حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بی بی خدیجہ کے غلام بھی موجود ہیں. تو اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے اپنے گھر سے دراہم و دینار کے توڑے جو تھے, توڑے کا بنا ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بند ہوتے, تو آگے حضور کے سامنے اتنا ڈھیر لگایا کہ بھی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ایک پیسہ اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور اس میں چھپ گئے. اس قدر پیسوں کا ڈھیر لگا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ہذا مالک, اب یہ تمہارا مال ہے, جہاں چاہے اس کو لٹا دو, لیکن میں آپ کو غمگین نہیں دیکھ سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا مال جو تھا غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, محتاجوں کو لٹا دیا, جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے تھے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی یہ مقام ہے کہ انہوں نے اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, انسان ہے غصے میں آ کر آخر سوکن ہے, غصے میں آج ایک دفعہ کہہ بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایات میں یہ لفظ آتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ماں اگر تو اللہ حدم کا ماں اگر تو اللہ خدیجہ تھا، مجھے آج تک کسی بی بی پہ اتنی غیرت نہیں آئی، اتنی غصہ نہیں آیا جتنا بی بی خدیجہ پہ آیا. تو بی بیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اماں جان آپ کے غصے کا بھی کمال ہے، آپ تو حضور کے گھر میں اس وقت آئی ہیں جب بی بی خدیجہ فوت ہو گئے، جب بی بی خدیجہ موجود ہی نہیں تھی، زندہ ہی نہیں تھی، یعنی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات فرما چکی ہے، اور آپ اس کے باوجود بھی غیرت کھا رہی ہیں، ان پہ تو غیرت ہوتی ہے جو سامنے موجود ہیں. لیکن جو بی بی موجود نہیں ہے، جو بی بی حضور کے گھر میں نہیں ہے، جو بی بی آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے فوت ہو چکی ہے، تو اس سے ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ تو بی بی عائشہ نے کہا لے کثرت ذکر رسول اللہ، کیا کہتے ہو حضور جو ہر وقت بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، تو اپنے محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا ذکر سن کے غیرت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ کہ ہر وقت حضور فرماتے ہا کذا قالت خدیجہ، ہا کذا فعلت خدیجہ، ہا کذا عملت خدیجہ. فلا بات میں خدیجہ نے یوں کہا تھا، خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا، خدیجہ نے یہ کام یوں کیا تھا. اور جب حضور کے پاس کوئی گوشت آتا ہے، کوئی ہدیہ آتا ہے، کوئی کھجور آتی ہے، تو آپ بی بی خدیجہ کی سہیلی ہوں، بی بی خدیجہ کے جاننے والوں کو پاس بھی بھیجتے ہیں. یہ بی بی خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی، یہ بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ بی بی خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے مجھے غیرت آتی. تو اسی لیے اس غیرت کی وجہ سے ایک دن بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ نے بڑی جرت سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ماں یا اللہ برادر، کیا ہے خدیجہ ایک عورت ہی تھی، اور پھر کون سی وہ کنواری عورت تھی جس سے آپ نے شادی کی؟ اس کے تو پہلے دو شوہر تھے، اس کی تو پہلے سے اولاد تھی، وہ تو پہلے سے ایک بیوہ عورت تھی، آپ اتنی عمر تھی اس کی، جب آپ کی شادی ہوئی تو 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، تو آپ ہر وقت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں. ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے کہ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ کے لٹایا ہے جب میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہ احسان کیا ہے، اس نے میرے دین پہ احسان کیا ہے، اس نے میرے صحابہ پہ احسان کیے ہیں، اس نے محمد مصطفیٰ پہ احسان کیے ہیں، اس نے میری لفاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تکالیف کو بھی برداشت کیا ہے. آج اگر میں اس کو یاد نہ کروں تو پھر کس کو یاد کروں گا؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت قاسم ہیں، صرف حضرت ابراہیم جو ہے وہ بی بی ماریہ کی کیا سے، ورنہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے ہیں، اور ان کا لقب ہے طیب ہوتا ہے، یہ لقب ہے، نام ان کا نہیں تھا طیب ہوتا ہے، بلکہ عبداللہ اور قاسم ہیں، ابراہیم ہیں، اور آپ کا لقب ہے جیسے بی بی خدیجہ کا لقب جو ہے زمانے جاہلیت سے، زمانے جاہلیت سے نام تو خدیجہ تھا لیکن لقب طاہرہ تھا، کیونکہ بی بی خدیجہ اتنی عفیف عورت تھی، اتنی پاک باز خاتون تھی، اتنی کردار والی عورتیں تھیں کہ ان کو زمانے جاہلیت میں بھی اس لقب سے نوازا تھا کہ وہ طاہرہ ہے، وہ پاک. اور حضور کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا، اسی طرح حضور کی بیٹی بی بی رقیہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یعنی چاروں بیٹیاں اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ کو ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بی بی خدیجہ کا اتنا خیال تھا، اتنا احساس تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد قید ہوئے اور آپ کی بیٹی نے چھڑانے کے لیے ان کے لیے مال بھیجا فدیے کے طور پہ، تو اس فدیے کے اندر ایک ہار بھی آیا تھا. جب وہ ہار آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اس ہار کو دیکھا بقا رسول صلی اللہ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیا. صحابہ حیران ہو گئے کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی گیا ماذا تبکی گیا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا یہ وہ ہار ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا. یہ ہار خدیجہ کا ہے تو بی بی خدیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا. آج جب میں نے ہار دیکھا تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی, مجھے بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی, تو اس لیے میں رویا ہوں. اور اگر تم لوگ اجازت دو, کیونکہ مال غنیمت جو ہے یہ فدیے کا مال جو ہے یہ سب صحابہ کے لیے ہے, لیکن اگر اجازت دے دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں تاکہ اس کو نہ لیا جائے. یہ بی بی خدیجہ کا ہار ہے الذی احدت لابنتہا, جس نے اپنے بیٹی کو ہدیہ دیا تھا وقت زواجہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے دل میں یعنی اتنا بڑا مقام ہے سیدہ خدیجہ. اور اسی طرح دیکھیں کہ زمانہ ابتدا, ابتدا جو ہے آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ حکم بے رہی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گیا. وَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِي غَارِ حِرَا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب جبل نور کی غار کہلاتی ہے اور جو اعلیٰ مکہ میں ہے حضور وہاں جا کر عبادت فرماتے تھے اور کئی کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے. جب آپ کے پاس ذات ختم ہو جاتا تو کہنے ینزل رسول اللہ, حضور تشریف لے آتے اور بی بی خدیجہ پھر آپ کو سارا سامان تیار کر کے دیتی, آپ کے لیے ستو بناتی, آپ کے لیے پانی کے مشکیزیں تیار کرتی, آپ کے لیے کھانے کی چیزیں بناتی, حضور لے کے پھر غار میں چلے جاتے اور وہی انتظار کرتے. اس دور میں بھی معاملت کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے, کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انبیاء رویا صادقہ ہوتے ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے, تو حضور بی بی خدیجہ کو آ کے بتاتے تھے. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مشورہ لیتی تو ورقہ بن نوفل سے مشورہ لیتی. اسی طرح یعنی یہ دور چلتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے جب 40 سال ہو گئی, جب 40 سال عمر ہو گئی تو آپ پہ سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. جبریل آئے, انہوں نے آ کے قرآن مقدس کی یہ 5 آیتیں جو سورۃ اعلیٰ میں ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اور وحی کے نزول کا واقعہ الحمدللہ اب سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ ایک اثر ہو گیا, کیونکہ جبریل کا لکھا, جبریل جو ہے وہ نوری فرشتہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سید البشر ہے, تو نوری رسول کا اور نوری اور بشری رسول کا لقاء اور اللہ کے قرآن کا نزول اور سکل وحی کے اثرات جو ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کبھی تاری ہے. اور آپ سیدھا اس غار سے اترنے کے بعد سیدھا سیدہ خدیجہ کے گھر میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں زمبنونی زمبنونی, مجھ پہ کپڑا ڈال دو. حضور کانپ رہے ہیں, بی بی خدیجہ پوچھتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی آیا, اس نے کس طرح مجھ سے کہا کہ یہ پڑھو اور میں نے کہا کہ ما انا بقارئ, پھر کس طرح اس نے مجھے سینے سے لگایا. لیکن بی بی خدیجہ نے جب سنا تو پتا ہے کیا کہتے, کہتے اللہ, کہتے یا رسول اللہ مت گھبرائے, لا یخذیک اللہ ابدا, آپ کا خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, آپ کا خدا کبھی آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. کیوں, انک تصل الرحمہ, آپ تصل رحمی کرنے والے ہیں, وتقسم المعدوم, آپ تو بالکل بے نوا ان کی مدد کرنے والے ہیں, وتعین فی نوائب الحق, اور حق کے معاملے میں مسائل کو حل کرنے میں آپ مدد کرنے والے ہیں. آپ غریبوں کے ہم نوا ہیں، آپ مسافروں کے ہم نوا ہیں، متقرب ضعیف ہے، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ایسے خسرتیں رکھنے والے کو کیوں خوف ہونا چاہیے؟ آپ بالکل نہ گھبرائیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی آپ کی تصدیق کرنا اور وحی آنے کے بعد سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے گھر میں آنا، یہ شرف بھی ملا ہے تو صرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اول من آمن برسول اللہ خدیجہ، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو ہے سیدہ خدیجہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پھر علماء نے جمع کیا ہے کہ من الرجال ابو بکر، کہ مردوں میں سے آخر و بالغ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں، لیکن عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اولیت حقیقیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی تو سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر برقعہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے جو اس دور میں تورات کا بہت بڑا عالم ہے، انجیل کا بہت بڑا عالم ہے، اور دین مسیح علیہ السلام پہ ہے. بی بی خدیجہ جا کے ساری کیفیت بیان کرتی ہے کہ خبر خواہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. حضور پاک نے سارا قصہ سنایا کہ اس طرح میں غار حرا میں تھا، اس طرح ایک آسمانوں سے بندہ اترا، اس طرح اس نے مجھے کہا ہے. لیکن برقعہ ابن نوفل جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ابشر، کہتے ہیں خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، آپ پر جو اترا ہے ہاد ناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا، اور تجھے مبارک ہو کہ تیرا شوہر جو ہے وہ نبی ہادی الامہ، اس امت کا نبی ہے. اور اگر میرے اندر طاقت ہوتی، اگر میرے اندر صحت ہوتی، اگر میری جوانی ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنتا، آپ کا ساتھی بنتا، آپ کا معاون بنتا. تو ورقہ ابن نوفل نے بھی تصدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. تو یہ مقام جو ملا ہے یعنی حضور کی تسلی، حضور کو ورقہ کے پاس لے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہ ساتھ دینا، یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے جو اور کسی بیوی کو نہیں ملا ہے. یعنی ابتدائے وحی ہے، ابتدائے وحی ہے، اور ابتدائے نزول قرآن ہے، اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ پریشانی کے اثرات ہے اس کو، اس پریشانی میں ساتھ دینے والی، تسلی دینے والی، آپ کی تسکین کا ذریعہ بننے والی، آپ کی استقامت کا ذریعہ بننے والی، ثبات الحق کا ذریعہ بننے والی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول، خاتون اول، مسلمہ اول، محسنہ اول، محسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ نہیں کہ صرف سیدہ خدیجہ نے اپنی دولت کے ساتھ وقت گزارا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب دشمنوں نے مقاطعہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے ایک معاہدہ لکھا اور متفق ہوئے قریش کے سارے سردار کہ آج ہم مقاطعہ کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے اور بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے مقاطعہ کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نہ کوئی بات کرے، نہ حضور کے ساتھ بنو ہاشم سے کوئی رشتہ لے نہ رشتہ دے، نہ ان کو کوئی مال بیچے، نہ ان کے پاس کوئی امداد کا مال بھیجے. تو یہ معاہدہ لکھا گیا اور سارے قریش اس پہ متفق ہوئے، جس پہ مجبور ہو کر میرے آقا رحمت دو عالم شیب ابی طالب پہ چلے گئے. اصل میں یہ شیب بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے اور شیب ابی طالب بھی کہلاتا ہے. آج بھی جب آپ جاتے ہیں شیب عامر کی طرف تو اس سے پہلے کا علاقہ جو ہے وہ شیب ابی طالب ہے، وہ شیب بنو ہاشم بھی کہلاتا ہے اور شیب ابی طالب بھی کہلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقاطعہ کی زندگی میں آپ شیب ابی طالب میں گئے ہیں تو بی بی خدیجہ ساتھ گئی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا خدیجہ تمہارے لیے تو بہت مشکل ہوگا یہ زندگی گزارنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں آپ مجھے کہتے ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی مشکل دور تھا کہ تمام غلہ بند ہے, تمام تجارت بند ہے, کاروبار بند ہے, چیزوں کا خریدا بند ہے, بول چال بند ہے, رشتے داری بند ہے. اللہ کے نبی اس علاقے میں محصور ہو کے بیٹھے ہیں اور خدیجہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا خدا کی شان دیکھیے, یہ مسودہ یہ معاہدہ جو ہے نا حضور کے خلاف, یہ جس نے لکھا تھا اس کا نام تھا منصور ابن اکرمہ. یہ اس آدمی نے معاہدہ لکھا تھا, تیار کیا تھا, سب قریش نے دستخط کیے تھے. اچھا خدا کی شان دیکھو, نبی کے خلاف معاہدہ رکھتا رہے, کعبہ شریف کے اندر رکھا ہے, اللہ کے نبی کے خلاف معاہدہ ہے لیکن اس کو لٹکایا کہاں رہے, کعبہ شریف کے اندر لٹکایا. لکھنے والا کون تھا؟ منصور ابن اکرمہ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس کو زندگی میں سزا دی, دنیا میں سزا دی, اس کا ہاتھ جو ہے معاہدہ لکھنے کے فوراً بعد چل پڑی, وہ پھر حرکت نہیں کر سکا ساری زندگی. یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے نا, اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا اسی طرح حافظ علامہ ابن حجر اسقلانی اپنی ایک کتاب ہے الدرالکامنۃ, اس کتاب کا نام, ان میں ہم نے ایک عجیب واقعہ لکھا. یہ ہلاکو خاں کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہلاکو خاں کا دور تھا تو بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے گورنر اور بڑے بڑے سپاہ سالار میٹنگ میں جمع تھے. اتفاق سے ذکر چلا تو ایک آدمی بدبخت نے کھڑے ہو کے حضور کی شان میں گستا آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے. جب اس نے توہین آمیز کلمات کہے تو ایک کتا جو ہے شکاری کتا تھا وہ دور بندھا ہوا تھا. اچھا خدا کی شان دیکھیں گے, جب اس نے گستاخی یہ شان رسالت کی رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کی تو اس کتے نے وہاں سے رستہ چڑایا رہا کہ پڑا ہے گستاخی کرنے والے سے, تو لوگوں نے پکڑ لیا. خیر بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کتے کو بھی پکڑ لیا, اس کو چھڑا لیا, لیکن اسے کاٹ تو لیا لیکن انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو بعد نے کہا یار ابھی تم یہ باتیں نہ کرو, معلوم ہوتا ہے یہ بات کرنے کی وجہ سے تم پر سزا ہو جائے. میں کہا چھوڑو بھائی, میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کرنا کتے کو کیا بتایا بھلا. اصل میں کیونکہ ہاتھوں سے حرکت کر رہا تھا, اشارے کر رہا تھا, کتا اس میں بگڑا ہے, ورنہ اس کو کیا ہے کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں, لہذا میں کیوں باز آ جاؤں. وہ پھر بکواس شروع کر دی اس نے حضور کی توہین کی. تو اب جناب اس کتے کو انہیں باندھا ہوا تھا, اس نے رسہ توڑایا اور ایسے طریقے سے وہ چھپتے 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 اس نے پیچھے سے آگ ایسے جمپ کیا کہ آگ سیدھا اس کی گردن کو پکڑا, اس وقت چھوڑا جب مر گیا اس کی گردن پہ. ایسے ہی اس نے آگے اپنے جناب بھنجے گاڑے اور اپنا اس کو آ کے اس کو اپنے منہ میں لیا کہ سارے لوگ چھڑاتے رہے, اس کو مارتے رہے, لکڑیاں مارتے رہے, سوٹیاں مارتے رہے, لیکن اسے اس وقت چھوڑا جا وہ مر گیا. تو ایک کتے کے دل میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ گستاخ رسول سے وہ بھی بدلا لیتا. اور یہ تو حدیث میں موجود ہے نا کہ ابو لہب کے بیٹے کو کس نے ہلاک کیا, جنگل کے شیر نے. اور حضور نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ مسلط علیہ قلب من قلاب, یا اللہ اس پر جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ منصور ابن اکرمہ جو تھا جس نے حضور کے خلاف یہ معاہدہ لکھا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں سزا دے دی. فوراً معاہدہ لکھنے کے فوراً بعد اس کے ہاتھ جو تھے وہ شل ہو گئے اور ساری زندگی وہ شل رہے تھے, ہاتھ گھر کر نہیں دے سکا وہ ساری زندگی. اچھا اب معاہدے کی حالت یہ تھی کہ کوئی آدمی جناب کھانا بھی نہ بھیجے, سامان بھی نہ بھیجے. ایک دفعہ حکیم حزام ابن حکیم نے انہوں نے چوری چوری جو تھا نا کچھ چیزیں بھیجی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے, تو ابو جہل بدبخت کو مت کرے. تو ابو جہل راستے میں آ گیا, اس نے حکیم نے حزام کو پکڑ لیا, اس نے کہا تم نے معاہدے کی خلاف ہو دی, کیوں تم نے مال بھیجا ہے؟ اس نے کہا وہ لحاظ کرو, بی بی خدیجہ میری پھوپھی ہے, بی بی خدیجہ تو کبرا رضی اللہ تعالیٰ میری پھوپھی ہے, ہم لوگ یہاں عیش کریں, کھانے کھائیں اور جو مرضی آئے استعمال کریں, اور میری پھوپھی جو ہے وہ ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہے, تو مجھے شرم آتی ہے نا. لیکن ابھی جان نے کہا نہیں تم نے معاہدہ کیوں توڑا. اسی اسنا میں ابو البختر ہی ایک کافر تھا, میں بھی کافر تھا, وہ آیا اس نے کہا ابو جہل تمہیں حیا نہیں آتا, یار یہ بی بی خدیجہ کا رشتے دار ہے, اپنی پھوپھی کے لیے بھیج رہا ہے, حضور کے لیے تو نہیں بھیج رہا ہے نا. اس نے کہا فائدہ تو پھر حضور کو ہوگا رہا. لیکن ابو البختر غصے میں آ کر ایک جانور کی ہڈی پڑی تھی اور ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر میں ماری اور سر پھاڑ لیا ابو جہل. اچھا تم اتنا ظالم ہو گئے ہو کہ اب عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز پہنچانے کے لیے منع کرتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں اور بنو ہاشم کی اولاد ہیں, چھوٹے معصوم بچے ہیں جو بلک رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور تم اس پابندیوں پہ کھڑے ہو. تو اب ابو البختر نے کہا کہ دیکھو ایسے کام نہیں بنے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو ہشام ابن عامر, اسی طرح زبیر, اسی طرح ابو البختری, اسی طرح حکیم ابن حزام اور چند لوگ ملے کہ کسی طرح اس معاہدے کو ہم ختم کریں. انہوں نے ابی طالب سے بات کی. ابی طالب نے ایک دن حضور سے کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو خوش رہا, خوش ہو جائے کہ اب معاہدے کے خلاف کچھ ان لوگوں میں بھی بدلے کھڑے ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا چاچا کیا کہتے ہیں, وہ معاہدہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے, وہ معاہدہ جو ہے نا اللہ نے اس کو ویسے ہی مٹا دیا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے, تو خواب کا طالب ظلم کر رہے ہیں. ابو طالب نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہاں, کبھی سارے خالب میں آئے. اس نے تمام قریش کو جمع کیا, اس نے کہا دیکھو اخبر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے کہ تم لوگوں نے جو حضور کے خلاف معاہدہ لکھا تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا, تو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس معاہدے کو دیکھا جائے, اگر وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور میرے نبی کی خبر صحیح ہے تو پھر تم لوگوں کو غیرت آنی چاہیے اور یہ مقاطعہ ختم ہونا چاہیے, اور اگر ہماری خبر غلط ہے تو آج پھر میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ تمہیں دے دوں گا, پھر تم جانو چاہے قتل کرو چاہے مقابلہ کرو چاہے معاف کرو. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, معاہدہ دیکھ لیتی. انہوں نے کہا تو یقین تھا کہ بھی معاہدہ تو ہم نے کعبہ شریف میں لٹکائے ہوا ہے, اس کو کیا ہو جائے گا. اب کعبۃ اللہ کے اندر آئے, اس معاہدے کے کاغذ کو کھول کے دیکھا تو سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا, صرف اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہ باقی تھا, باقی سب چیز ختم ہو چکی. ہم نے کہا بھی یہ بات ٹھیک ہے, اگر معاہدے کو اللہ نے ختم کر دیا ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مقاطعہ کو ختم کریں. تو تب جا کر مقاطعہ ختم ہوا, اور یہ مقاطعہ ایک دن نہیں رہا, دو دن نہیں رہا, تین سال تک مقاطعہ رہا. لیکن اس تین سال تکلیف کے دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ایک بڑے گھر کی عورت تھی, وہ تو قریش کو کہہ سکتی تھی کہ بھی مقاطعہ تمہارا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہے نا, لہذا وہ اپنے گھر میں رہ سکتی تھی, آرام سے زندگی گزار سکتی تھی. لیکن انہوں نے بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, تکلیفیں برداشت کی, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کہتا جی کہ میں اپنی گھر والی کو حج کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی مرد حج کے لیے تیار نہیں ہے, تو کسی اور آدمی کے ساتھ میری بیوی آ سکتی ہے؟ نہیں. اگر عورت جوان ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتی, نہ وہ عورتوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں, اس کو لے آئیں, کون سا مشکل ہے. اگر آپ نے اس کو حج کرانا ہے, جہاں اور قربانی دیں گے وہاں اپنی ٹکٹ کی بھی قربانی دے دیں کہ آپ خود جائیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں, کیونکہ اسلام نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے, حتیٰ کہ اتنی سختی ہے کہ اگر عورت کو محرم نہ ملے تو حج چھوڑ دے. کہتا جی کہ ہم کو مینا سے 1100 ریال ملے تھے, بہرحال آپ اپنے رشتے دار غریب جو ہے ان کو دے دیں, صدقہ کر دیں, تاکہ جس کے پیسے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی خیرات کرنے میں ثواب ملے گا. اگر مالک معلوم ہے تو پیسے واپس کریں, اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر خیرات کرنا. طہارت کے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نے غسل جنابت کرنا ہو یا غسل عورت نے غسل حیض کرنا ہے تو پہلے اپنے بدن کو صاف کریں، اچھی طرح استنجا کریں، تمام بدن کو نیچے سے دھوئیں، اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں. وضو کرنے کے بعد جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایک ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ ہو جہاں تک پانی نہ پہنچائے، پھر سارے بدن پہ پانی ڈالیں اور پہلے وضو کریں، اور جس طرح وضو میں آپ کلی کرتے ہیں ناک میں پانی دیتے ہیں اسی طرح پورا وضو کر کے پھر پانی بہائیں سارے بدن پہ، مرد ہو یا عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ورقہ کے پاس نہیں کہا، لیکن بی بی خدیجہ نے کہا کہ ورقہ کے پاس چلتے ہیں، اور دراصل یہ انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی تصدیق کرے اور اس کے بعد وہ عالم تصدیق کرے جو دین نصارا کا عالم ہے، جو دین موسیٰ علیہ السلام کا عالم ہے، جو تورات و انجیل کا عالم ہے، تاکہ وہ بھی مصدق بنے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم. اور اللہ کے قرآن میں جو پیشین گوئی آئی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرًا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اللہ چاہتے تھے کہ اسی کے دین کے ماننے والے کو مصدق بنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کا. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، قبض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.